السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نساء آیہ نمبر 150. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقاً وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا. بے شک جو کفر کرتے ہیں ساتھ اللہ اور اس کے رسولوں کے، اور چاہتے ہیں کہ وہ تفریق کریں درمیان اللہ اور اس کے رسولوں کے، اور کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں ساتھ بعض کے، اور کفر کرتے ہیں ساتھ بعض کے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اختیار کریں درمیان اس کے کوئی راہ. ایک اور ترجمہ دیکھ لیجیے. جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، اور کہتے ہیں کہ ہم فلاں فلاں رسول پر تو ایمان لاتے ہیں اور فلاں کا انکار کرتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ کفر اور ایمان کے درمیان ایک تیسری راہ اختیار کریں، ایسے ہی لوگ پکے کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. یہاں پر جن لوگوں کی بات کی گئی ہے، اصل میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرتے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرنے والوں سے مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا آج، جو ایتھیسٹ ہیں، جو نیچری کہلاتے ہیں، مادہ پرست ہیں، مٹیریلسٹک، یا پھر کچھ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو تو مانتے ہیں لیکن رسولوں کو نہیں مانتے. اور بعض فلاسفر یا سائنسدان ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ دنیا نعوذ باللہ ایسے ہی وجود میں آ گئی، یا ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنا انتظام کوئی اس کو قائم کرے کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے، نعوذ باللہ. بہرحال ہر قسم کے لوگ ہم دیکھتے ہیں، پائے جاتے ہیں. تو یہاں پر پہلے دو قسم واضح کی گئی ہے، ایک اللہ تعالیٰ، اس کے رسولوں اور اس کی کتابوں پر ایمان لانے والے لوگ، اور دوسرا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں اور اس کی کتابوں کا انکار کرنے والے لوگ. تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بعض رسولوں پر تو ایمان لایا جائے اور بعض کو نہیں مانا جائے. تو یہی وہ راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ سب ان لوگوں کی خود ساختہ باتیں ہیں، اور یہ بھی دراصل پکے کافر ہیں، جیسے کہ یہود و نصارہ تھے. یہود نے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا، عیسائیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ پکے کافر ہیں، یعنی تم اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ یہ اہل کتاب ہیں اور چونکہ رسول اللہ پر ایمان نہیں لا رہے ہیں تو لہٰذا یہ مسلمان ہیں. نہیں، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے مجھ پر ایمان نہیں لایا تو اس نے، یعنی وہ کافر ہے، یعنی وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو رسول اکرم کو رسول نہ مانے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہ مانے. تو بہرحال کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ رسولوں کے درمیان فرق کریں، تو یہ بھی درست نہیں ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے بعض رسولوں کو بعض پر، لیکن رسولوں کے درمیان بھی تفریق نہیں کر سکتے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک رسول بہت اچھے ہیں، نعوذ باللہ، غلط ہیں. نبوت کے لحاظ سے تمام رسول ہی برابر ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب رسولوں کو برابر درجہ دیا بطور نبوت کے لحاظ سے. یا پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگ آخری نبی نہیں مانتے. تو یہ تمام چیزیں دراصل انسان کے کفر کی طرف اشارہ کرتی ہیں. تو اس لیے کہا گیا کہ یہ جو تیسرا گروہ جو اہل کتاب کا ہے، ان کا ایمان یہ تھا کہ بس اپنے ہی دور کے نبی پر ایمان لاؤ، جو اس کے بعد آئیں ان کا انکار کر دو. تو اس لحاظ سے نہ وہ اللہ پر ایمان لانے والے بنے، اور نہ ہی اپنی کتاب پر، اور نہ رسولوں پر ایمان لانے والے بنے. تو بہرحال یہ پکا کافر گروہ ہے. پہلے دو طرح کے لوگ وہ تو ہیں ہی ہیں کافر، لیکن یہ تیسرا گروہ یہ بھی کافر ہے. اور اس میں کیا کہا گیا کہ اَن يُفَرِّقُ بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِ، جو اللہ اور رسول کے درمیان فرق کرتے ہیں، یہ پہلا گروہ ہے. کچھ ہیں جو کچھ رسولوں پر اور کچھ پر نہیں لاتے ہیں. اور تیسرا کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آخری نبی پر ایمان نہیں لاتے. تو لہٰذا یہ تینوں ہی گروہ پکے کافر ہیں. اب آپ خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہی پکے کافر ہیں. آگے جو آیت ہے آیت نمبر 151 میں، اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا، کہ ایسے ہی لوگ ہیں پھر جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے، یعنی ان کے کفر پر اب مہر لگ چکی ہے، ان کے کفر میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے. اب آپ یہاں پر ہم تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا فرق آتا ہے بھلا رسولوں کے درمیان تفریق کرنے سے؟ یا ایک رسول کو ماننا، ایک رسول کو نہ ماننا، ایک رسول کو بہت اونچا درجہ دے دینا، ایک رسول کو بالکل نعوذ باللہ نیچے کر دینا، جیسے کہ یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا، یا پھر بعد میں یہود اور نصارہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا. جبکہ صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں یونس بن متی سے افضل ہوں. صحیح بخاری. تو صحیح ایمان کی شرط یہ ہے کہ اللہ اور اس کے تمام رسولوں اور نبیوں پر ایمان لایا جائے اور اس میں تفریق نہ کی جائے، یعنی فرق نہ کیا جائے. اور تفریق کے بھی دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ کسی پر ایمان لایا جائے اور کسی پر نہ لایا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ نبوت کے درجے کے لحاظ سے کسی کو کمتر اور کسی کو بڑھ کر سمجھا جائے. اللہ تعالیٰ کے پاس تمام انبیاء کی، یعنی تمام انبیاء برابر ہیں نبوت کے لحاظ سے. ہاں، فضیلت دی گئی ہے، کسی سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، کسی سے اللہ تعالیٰ نے کچھ اور ان کو فضائل دیے یا پھر معجزات دیے ہیں، اور یہ قرآن اور سنت میں موجود ہیں. لیکن جو لوگ انبیاء کے درمیان تفریق نہیں کرتے، وہی صحیح مسلمان ہیں یا صحیح ایمان لانے والے ہیں. انہی کا ایمان اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوگا اور ان کے اعمال کا ان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. تو بہرحال یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا بھی انکار کرتے ہیں، کچھ اللہ اور رسول کے درمیان فرق کرتے ہیں. اب یہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ رسولوں کے درمیان تفریق، یہ کیا ہوتا ہے اصل میں، کہ بیچ سے راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، یہی کافر ہیں. اور یہ عقیدہ اگر کمزور پڑ جائے کہ سارے رسولوں کو ماننا ہے، تو اب یہیں سے بگاڑ شروع ہوتا ہے اصل میں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، رسولوں کے درمیان تفریق کرتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ رسولوں کو مانتے تو ہیں، لیکن بس ان کو صرف اس حد تک مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول تھے، ان کی تعلیمات کو نہیں مانتے. کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے ایک اللہ کو مان لیا، بس ہمارا ایمان کافی ہے، رسولوں کو ماننا نہ ماننا برابر ہے یا ضروری نہیں ہے. وہ لوگ یہ تھنکنگ کے ساتھ جیتے ہیں کہ جیو اور جینے دو والا معاملہ ہے، کہ لیو اینڈ لیٹ لیو، کہ خود بھی جیو دوسروں کو بھی جینے دو، یہ زبردستی کی پابندیاں لگانے کی کیا ضرورت ہے. کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ رسولوں کی وجہ سے بہت پابندیاں آتی ہیں، اور رسولوں ہی کی وجہ سے انسان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی ہیں، لہٰذا رسول کی بات کو نہ مانو. رسول کو تو مانو، لیکن رسول کی بات کو نہ مانو. اور یہی وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ یعنی دین کا لبادہ اوڑھ کر سامنے آتے ہیں، اور اس کو بہت، یہ نظریے کو بہت زیادہ مانا جا رہا ہے آج کل. یہ تو کھلم کھلا ہم کو پتہ چل گیا تھا کہ یہود و نصارہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تو ان کے بارے میں ہم کو پتہ چل گیا تھا. لیکن مسلمانوں میں ہی ایک طبقہ ایسا ہے، جیسے کہ معتزلہ فرقہ جب وجود میں آیا، اور یہ عقل پرست ہے اصل میں. جب انسان اپنی عقل کو آزاد چھوڑ دیتا ہے، تو پھر اس کی عقل کوئی کام کی نہیں رہتی. تو مسلمانوں میں جب یہ فرقہ پیدا ہوا، معتزلہ فرقہ، ان کے پھر اتنے زیادہ ڈائیورجن ہوئے، بہت زیادہ، ان میں بھی پھر 6 فرقے بن گئے مزید. آپ دیکھیں کہ رسول کو یا رسول کی بات کو نہ ماننے کا کتنا زیادہ نقصان ہوا. کچھ لوگ ہوتے کہتے کہ سارے دین ایک جیسے ہیں، وحدت ادیان کا کانسیپٹ لے کر آتے ہیں، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کا، یہ ایتھیسٹ ہیں اصل میں، نیچری ہیں، یہ اور بھی بہت قسم کے لوگ ہیں. اب تو بہت سارے اس کے نئے نئے نام آ گئے ہیں. اور آج کا جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے ہماری نوجوان نسل کا، یقین جانے کہ جو ینگ ایج والے جو گروپس ہیں آن لائن یا بلاگس ہیں، تو ان میں آپ دیکھیں گے کہ نوجوان نسل کا بڑا مسئلہ یہی آ رہا ہے کہ اب وہ لوگ دین پر عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے. وہ لوگوں کے جو سوالات ہیں کہ نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی وجود ہے، کہ اس دنیا کو واقعی میں کسی نے پیدا کیا ہے، اپنے آپ بن گئی، یعنی اب آج مسلمان بچوں کے بھی دلوں میں اور ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں، ان کے سوالات اس طرح کے ہیں. تو ابھی سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ پر ایمان لانا سکھائیں، اللہ کی ذات پر ایمان. اور ورنہ اصل میں انٹرنیٹ پر اتنا مواد موجود ہے، اور سب کھلم کھلا ساری چیزیں موجود ہیں، تو اب بہت سارے بچوں کے بہکنے کے چانسز ہیں. تو آج ہماری نوجوان نسل کو مین ایمان پر مضبوط اور ثابت قدم رکھنے کی ضرورت ہے. تو ایک تو وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ ہی کا انکار کرتے ہیں، دوسرے وہ لوگ ہیں جو رسولوں کا بھی انکار کرتے ہیں. اللہ کو تو مانتے کہ ٹھیک ہے اللہ نے یہ کائنات بنائی، یا اللہ کے وجود کو مانتے ہیں، لیکن رسولوں کا انکار کر دیتے ہیں. اب دیکھیں، رسولوں کے بغیر ہم کیسے صحیح راستے پر چل سکتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو تمام چیزیں پیدا کی ہیں، جو ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے، تو اس چیز کو بتائے گا کون؟ رسول ہی تو بتائیں گے نا. تو رسولوں کے درمیان یعنی اللہ کو نہ ماننا ایک وہ چیز ہو گئی، پھر اللہ کو ماننا لیکن رسول کو نہ ماننا ایک چیز ہو گئی، دوسرا رسولوں کے درمیان تفریق کرنا کہ کچھ رسولوں کو ماننا کچھ رسولوں کو نہ ماننا، یہ بھی کفر ہے. اور پھر تیسری بات یہ کہ رسول کو مان لینا کہ ٹھیک ہے رسول ہیں لیکن رسول کی تعلیمات کو نہ ماننا وہ بھی کفر ہے اصل میں، تو یہ عقیدہ کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ اگر جی اور جینے دو والی تھیوری پر اگر ہم عمل کریں تو پھر رسولوں کو بھیجنے کی ضرورت ہی کیا باقی رہی تھی؟ نہ تو پھر آپ دیکھیں کہ رسول نہ رسول آتے، پھر نہ کتابیں ہوتی، نہ پھر اطاعت ہوتی، صحابہ کرام کی پوری قربانیاں پھر تو ویسی کہ ویسی دھری کی دھری رہ جاتی ہیں اگر ہم اس بات کو مانیں کہ اچھا رسولوں کی کیا ضرورت ہے، صرف اللہ کو ماننا کافی ہے۔ تو جب تک مسلمانوں کے دلوں میں ذہنوں میں یہ عقیدہ پختہ نہیں ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا اور لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا اور رسولوں کی بھی ہر بات ماننا ہمارے لیے لازم ہے، جب تک کہ مسلمان اس عقیدے پر قائم رہیں گے وہ کامیاب ہیں اور ان کا درست عقیدہ ہے۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے رسول تو بھیجا اللہ تعالیٰ نے لیکن رسول صرف اپنے وقت کے لیے تھا، یا رسول کو تو ماننا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں لیکن ان کی تعلیمات کو نہیں ماننا ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ حدیث کی وجہ سے بہت زیادہ اختلافات ہوتے ہیں، رسولوں کی بات پر چلو گے تو اختلافات بہت زیادہ ہوں گے، لہٰذا صرف قرآن کو مان لو، اللہ کی کتاب کو مان لو، اللہ کے رسول کی بات کو نہ مانو۔ تو آپ دیکھیں پھر تو سارا کا سارا دین دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ تو یہ جو آج کے دور میں یہ جو طبقہ ہے جو رسولوں کی بات نہیں مانتا ہے یا رسول کی بات نہیں مانتا ہے، وہ جس نام سے مشہور ہیں وہ ہیں اہل القرآن اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور منکرین حدیث ہیں وہ اصل میں، یعنی انہوں نے بہت ہی خوبصورت اپنا نام رکھا ہے اور اس نام کی آڑ میں وہ لوگوں کو اس قدر بہکا رہے ہیں اور ہمارا بہت سارا طبقہ ان کے پیچھے بکٹڈ بھاگ رہا ہے، یعنی بغیر کسی یعنی بلائنڈلی ان کو فالو کر رہے ہیں، کیونکہ دین آسان ہو جاتے ہیں نا، یہ لوگ جو منکرین حدیث ہیں اور اپنے آپ کو اہل القرآن کہتے ہیں بہت خوبصورت باتیں کرتے ہیں کیونکہ عقل پرست لوگ ہیں، اور ظاہر سی بات ہے عقل انسان کو بہت زیادہ یعنی ایسی ایسی وہ جواز پیش کرتی ہے کہ سامنے والا اٹریکٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ عقل بہت چالاک اور عیار ہوتی ہے۔ اگر آپ عقل کو وہی کتابیں نہیں کریں گے، انڈر نہیں رکھیں گے، تو عقل تو بالکل آزاد جو چاہے پھر وہ سوچتی پھرے اور لوگوں کو بہکاتی پھرے۔ تو یہ معتزلہ فرقہ یہ تھا ہی اصل میں عقل پرست فرقہ، اسی میں پھر یہ منکرین حدیث ہیں جو اپنے آپ کو اہل القرآن کہتے ہیں اور یہ آج کے دور میں بہت ہی خوبصورت ناموں کے ساتھ مسلمانوں کو اٹریکٹ کر رہے ہیں، اور ہم کو ہوشیار رہنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ دیکھیں جب رسول کہتے ہیں کہ ہم رسول کو مانتے تو ہیں لیکن رسول کی بات کو نہیں مانیں گے کیونکہ اس سے اختلافات ہوتے ہیں، تو آپ بتائیے پھر نماز پڑھنے کا طریقہ، حج کرنے کا طریقہ، زکوٰۃ دینے کا طریقہ اور روزوں میں کیسے کیا کرنا ہے، یہ سب طریقے پھر تو سب بیکار ہو جائیں گے نعوذ باللہ، کیونکہ قرآن میں اس کی تفصیل نہیں ملتی ہے، اس کی تفصیل ہم کو حدیث میں ملتی ہے۔ عید کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، حدیث سے ہم کو عید کا ذکر ملتا ہے۔ سر منڈوانے کا ذکر مردوں کے لیے قرآن میں ہے، اس میں کچھ ڈفرینشیٹ نہیں کیا گیا کہ مرد منڈوائیں گے سر یا عورتیں منڈوائیں گی۔ حج کے دوران حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عورتیں صرف ایک پور کے برابر بال کاٹیں گی اور مرد سر منڈوائیں گے۔ آپ دیکھیں اگر آپ حدیث کو نکالتے ہیں تو پھر تو باقی کیا بچ رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں بچ رہا ہے باقی، کیونکہ قرآن تو اصل میں تھیوری ہے، پریکٹیکلی اس کو کس نے کر کے دکھایا؟ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ایسے لوگ اصل میں بہت ہی زیادہ آپ کو قائل کرنے والی باتیں لے کر سامنے آتے ہیں اور سامنے والے کو قائل کر کے چھوڑتے ہیں۔ تو اگر یہ نظریہ رکھا جائے کہ رسول کو تو ماننا ہے لیکن رسول کی تعلیمات کو نہیں ماننا ہے، یہ بھی ایک طرح کا کفر ہے اصل میں۔ کچھ لوگوں نے یہ پیدا کیا تھا کہ اچھا وحدت ادیان کا جو عقیدہ ہے کہ سارے دین ایک جیسے ہیں، کچھ سکھوں کی چیزیں لے لو، کچھ ہندوؤں کی لے لو، کچھ یہ تمام مذاہب کی باتیں لے لو اور اس کو ایک بلینڈر میں ڈالو اور بلینڈ کر لو، اللہ کو پکارو، گاڈ کو پکارو، بھگوان کو پکارو، مہاتما کہو، کچھ بھی کہو، ایک ہی باتیں کہتے ہیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اس کو وحدت ادیان کہتے ہیں کہ سارے دین ایک جیسے ہیں، چاہے دیوالی منا لو وہ ہماری عید منا لیں گے، ایسے ہو نہیں سکتا، آپ ان کی دیوالی تو منا لیں گے لیکن وہ آپ کی عید نہیں منائیں گے، آپ ان کا کرسمس تو منا لیں گے لیکن وہ آپ کی عید نہیں منائیں گے۔ تو کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ وحدت ادیان کو اپنا لو، سارے دین ایک جیسے ہیں، اس سے یکجہتی پیدا ہوگی، یونٹی پیدا ہوگی، جو اکبر نے دین پیدا کیا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں وہ دین کوئی دین نہیں ہوتا، ہمارے یہاں تو کہہ دیا گیا نا قرآن میں کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہہ دیجئے کہ اے کافروں یہ کمپرمائز ہو ہی نہیں سکتا، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے، میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے ہو، تو لہٰذا یہ کمپرمائز والا دین ہمارے ہاں قابل قبول ہے ہی نہیں کہ تھوڑا اس کا لے لو تھوڑا اس کا لے لو۔ تو کچھ لوگ رسولوں کو مائنس کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ وحی کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی جو رسولوں پر جو وحی آتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی احادیث مطلب۔ تو یہ چیز ناپسندیدہ ہے۔ آپ دیکھیں جب آپ رسولوں کی اطاعت چھوڑ دیں، جب رسولوں کی بات کو آپ ماننا چھوڑ دیں، تو پھر نفس خدا بن جاتا ہے اور پھر نفس آپ سے جو چاہے کام کرواتا ہے، یعنی خواہشات کی پیروی، کیونکہ نفس کو جو اچھا لگتا ہے پھر وہی چیزیں ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو کفر کی مختلف کیٹیگریز ہیں۔ ایک کفر تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کا انکار کر دینا، نعوذ باللہ، کہ یہ دنیا اپنے آپ وجود میں آ گئی، اور یہ تو بالکل ہی یعنی بے وقوفی والی بات ہے۔ پتہ نہیں ایتھیسٹ کیوں غور و فکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں، یا عقل سے کام کیوں نہیں لیتے تھوڑا بہت بھی، کہ اگر وہ تھوڑا بھی کائنات پر غور کر لیں تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ کائنات اپنے آپ وجود میں نہیں آ سکتی، اس کو پیدا کرنے والا کوئی ہے، اور کوئی ایسی ذات ہے جس کے قبضے قدرت میں ہر چیز ہے، جو ہر ایک کو کنٹرول کر رہا ہے، سبحان اللہ، اور وہ تنہا اس بات کا یعنی مالک ہے کہ اس کو کسی کے سپورٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اتنے سال ہر سال سے کائنات اسی طرح چلتی آ رہی ہے، روزانہ سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، بارش کا برسنا، سمندروں اور بادلوں کا یعنی جو امتزاج ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک نظام ہے جو چل رہا ہے الحمدللہ۔ تو یہ ایک کوئی یعنی کوئی واحد، کوئی احد ہی ہو سکتا ہے اس کو چلانے والا، کوئی سپورٹر نہیں ہے اس کام میں۔ تو بہرحال کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول کی بات ماننے کی کیا ضرورت ہے، یا رسول کی بات ماننے کا فرق آتا ہے؟ بالکل آتا ہے، کہ رسول کو رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے مانو تو پھر تم صحیح راہ راست پر ہوگے۔ مختلف لوگوں نے مختلف اس میں الگ الگ طریقے نکالے، کہتے کہ صرف اللہ کو مان لو تو آپ توحید کو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک کہ رسول نہ بتائیں کہ توحید کیا ہے، رسول کے بغیر آپ توحید بھی نہیں سمجھ سکتے۔ کچھ لوگوں نے اللہ کو الگ کر لیا رسول سے، کچھ لوگوں نے رسولوں کو الگ کر لیا رسول سے، کچھ کہتے کہ رسولوں کو تو مانو لیکن رسول کی بات کو نہ مانو، اور کہتے کہ رسول کی بات ماننے سے اختلاف پیدا ہوتا ہے یا بہت زیادہ الگ الگ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جب رسول کی بات ماننے سے اتنا اختلاف نہیں تھا، یعنی بنیادیں تو سب کی ایک ہی تھیں، اگر رسول کی بات میں جیسے احادیث میں اگر کوئی چیزیں ہیں بھی کہ ٹھیک ہے، پہلے کی جو احادیث تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کچھ چیزوں میں تھا کہ ٹھیک ہے بھائی، پہلے تھا کہ جیسے ایک چھوٹی سی مثال کہ قبرستان جانے کو منع کیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد قبرستان جانے کی اجازت دے دی، تو یہ کچھ کنٹروڈکشن نہیں ہو رہا ہے حدیث میں۔ شروع میں جو تعلیمات تھیں، ظاہر سی بات ہے پہلے عقیدہ مضبوط کرنا تھا، اس کے لیے شروع کی کچھ تعلیمات الگ تھیں، اس کے بعد اس میں تھوڑی سی لینینسی بڑھتی گئی، لیکن سب چیزوں میں نہیں ایسا، یہ عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے تھا۔ پہلے صرف کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ کہو تو فلاح پا جاؤ گے، لیکن بعد میں ہم سب جانتے کہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، آپ کو پوری زندگی اسلام کے مطابق ڈھالنی ہے، ہر معاملے میں اطاعت کرنی ہے، رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ تو بہرحال کچھ لوگوں نے حدیث کو جب چھوڑا تو جو معتزلہ فرقہ تھا، 50-60 سال کے بعد ان کے اندر بھی 6 فرقے بن گئے، اور اگر وہ حدیث کو مان لیتے تو کم از کم مسلمان اذان اور نماز پر تو متفق تھے۔ تو اسی ہم دیکھتے ہیں کہ آج اس سے ملتا جلتا رویہ مسلمانوں میں ہوا، کہ کہتے ہیں کہ حدیث کی وجہ سے اختلاف ہوا لہٰذا حدیث کو چھوڑ دو۔ تو اختلاف دراصل تکبر کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، حدیث کی وجہ سے نہیں پیدا ہوتا۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فیصلہ صادر کر دیا، ڈکلیئر کر دیا کہ وہ کافر ہیں، ہاں تم ان سے معاملات کر سکتے ہو، یعنی جیسے نان مسلموں سے معاملات کیے جاتے ہیں ان سے بھی معاملات کرو، ڈیلنگ کرو، لیکن ان کی بات نہ مانو، یہ غلط عقیدہ لے کر جی رہے ہیں۔ دین آپ کی کوئی ذاتی چیز یا ذاتی پراپرٹی نہیں ہے کہ جس میں آپ اپنے دل سے جیسا چاہیں اس میں چینجز کریں، جس کو چاہیں نکال دیں، جس کو چاہیں رکھیں، نہیں۔ دین نہ میری ذاتی پراپرٹی ہے نہ آپ کی ذاتی پراپرٹی ہے، بلکہ دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اس کو ہم کو ایز اٹ از لینا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے۔ تو بہرحال اگر رسول کے طریقے پر چلو گے تو کوئی خطا ہو بھی گئی، کوئی غلطی ہو بھی گئی یا گناہ ہو بھی گیا تو اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرے گا، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور معاف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور اگر رسول کے طریقے کو چھوڑ کر چلو گے، کوئی اور طریقہ ایجاد کرو گے، تو پھر کوئی عمل قابل قبول نہیں، پھر توبہ بھی نہیں ہو سکتی قبول۔ اور کچھ لوگ ہیں جو کہ رسول کی بات کو مانتے ہیں لیکن رسول کی بات کو اپنی مرضی کے مطابق مانتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق ڈھال کر مانتے ہیں اس کو۔ جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایسے بدعتی گروپس ہیں جنہوں نے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی ہیں، یا تو جھوٹی احادیث کی بنا پر، یا ضعیف احادیث کی بنا پر، یا خود ساختہ طریقے ہیں، تو وہ چیز بھی قابل قبول نہیں ہے اصل میں۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ کفر کی الگ الگ کیٹیگریز ہوتی ہیں اور اس میں الگ الگ درجات ہیں۔ کچھ لوگ ہو سکتا ہے زبان سے کہہ بھی دیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اگر وہ رسولوں کے درمیان تفریق کرتے ہیں یا پھر رسول کی بات ہی نہیں مانتے تو تب وہ بھی ایمان والے نہیں ہیں۔ تو یہاں انہی لوگوں کی بات کی جا رہی ہے، یا انہی لوگوں کی بات کی گئی ہے کہ جو رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں، بعض انبیاء کو ماننا، بعض کا انکار کرنا۔ اصل میں یہ خواہشات نفس کی بنا پر ہوتا ہے کہ انسان جب خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے یا اپنے آبا و اجداد کی پیروی کرتا ہے اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، تو پھر اسی طرح سے وہ خود ساختہ باتیں کہنے لگتا ہے خواہشات نفس کی بنا پر۔ یہ اس کی دراصل ہوا ہوتی ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، کیونکہ وہ گناہوں کو ویلڈ کرنا چاہتا ہے، اپنے گناہوں کے لیے کوئی ثبوت دینا چاہتا ہے، تو لہٰذا وہ پھر خود ساختہ طریقے ایجاد کر لیتا ہے اور پھر جو چاہے کرتے پھر کوئی روکنے والا نہیں ہے. یہ ان کا خود ساختہ دین ہوتا ہے اصل میں, یہ اللہ کی اطاعت نہیں ہوتی. تو اس لیے پھر آگے کہا جا رہا ہے والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفور رحیما. اب اس کے مقابلے میں وہ لوگ, ان کا کیا معاملہ ہے؟ اور جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے, ایسے ہی لوگوں کو اللہ ان کے اجر عطا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. سبحان اللہ. ایک اور ترجمہ دیکھ لیجئے. اور جو لوگ ایمان لائے ساتھ اللہ اور اس کے رسولوں کے اور نہیں تفریق کی انہوں نے درمیان کسی ایک کے, ان میں سے یہ لوگ ہیں, جلد دے گا ان کو اللہ اجر ان کے اور ہے اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان. تو پہلے وہ لوگ تھے, یعنی اوپر کی دو آیتوں میں کس کے بارے میں بتایا گیا کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن رسول کو نہیں مانتے یا اللہ تعالیٰ کا بھی انکار کر دیتے ہیں, تو ان کے لیے کہہ دیا گیا تھا کہ یہ پکے کافر ہیں. حقہ کا لفظ استعمال کیا گیا تھا تاکہ کوئی وہم میں نہ ہو مبتلا کہ یہ ان کا معاملہ کچھ ایمان اور کفر کے درمیان کا ہے, نہیں بلکہ ان کے کافر ہونے کی مہر یہاں پر پیش کر دی گئی کہ ان کے وہ اب ایمان نہیں لانے والے, یا وہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اگر وہ نبی پر ایمان نہیں لاتے ہیں, نبوت کا انکار کر رہے ہیں, تو لہٰذا وہ کافر ہیں. تو اسی لیے جو رسول اکرم کو نہیں مانتا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتا ہے, وہ کافر ہے. اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا ہے, اس کے بھی ایمان میں شبہ ہے, کیونکہ آپ کو آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے. تو ایکچولی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے, تو یہی حقیقی کافر ہیں. اور انہوں نے تکبر کی بنا پر ایسا کیا ہے, اور تکبر ہی انسان کو دراصل ایمان لانے سے یا پھر رسول کی اطاعت کرنے سے روکتا ہے اور اختلافات کا ذریعہ بنتا ہے. اب وہ لوگ جو والذین آمنوا باللہ ورسولہ, جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے, یہ آیت اس خبر پر ایمان لانے کے لیے کافی ہے, یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں دی ہے ان تمام چیزوں پر ایمان لانا, جتنے بھی خبریں قرآن اور حدیث کے ذریعے دی گئی ہیں اس پر ایمان لانا, تمام انبیاء رسولوں کو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ماننا, اور رسولوں میں کوئی تفریق نہ کرنا, ایسے تمام لوگ حقیقی ایمان لانے والے ہیں. سبحان اللہ. اور یہی اصل میں دیکھا جائے تو ان کی جو ایمان ہے کہ رسولوں کے درمیان تفریق نہ کرنا, اللہ تعالیٰ نے جو خبریں بھیجی ہیں قرآن میں اور احادیث کے ذریعے سے, اس پر ایمان لانا, کیونکہ آپ دیکھیں جنت اور دوزخ کے بارے میں ڈیٹیل ہمیں کہاں ملتی ہے؟ رسول اکرم کے احادیث سے ملتی ہیں. تو غیب کی تمام خبروں پر ایمان لانا, اس کو ایز اٹ از سمجھنا اور ماننا, یہی ان کے ایمان کی دلیل ہے اصل میں. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عنقریب ان کی نیکیوں کے بدلے میں, جو کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کی وجہ سے کی ہے, تو ان کے ایمان اور عمل صالح ان کے اچھے قول کے مطابق, کیونکہ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ان کے اچھے اخلاق ان کے بہترین عمل کی وجہ سے, ان کو جزا دی جائے گی. اور یہ جزا, یہ ثواب ہر ایک کو اس کے اعمال کے لحاظ سے ہوگا, جس کی جیسی حسن نیت ہوگی, جس کا جیسا حسن اخلاق ہوگا, جس کی جتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی, یہی چیزیں اس کے اجر میں اضافے کا باعث بنیں گے. سبحان اللہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بخشنے والا ہے اور نہایت ہی مہربان ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور تفریق نہیں کی, ولم یفرقوا بین احد منہم, کوئی تفریق نہیں کی, کوئی فرق نہیں کیا رسولوں کے درمیان. اولئک سوف یؤتیہم, عنقریب ان کو دیا جائے گا, جلد ہی ان کو دیا جائے گا ان کے اجر. اس میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ خاص طور سے جو بات قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں جو خبریں دی ہیں اس پر ایز اٹ از ایمان لانا, اس میں کوئی چینجز نہ کرنا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے جو خبریں دی ہیں اس پر بھی ایز اٹ از ایمان لانا, یہ دو چیزیں ضروری ہے. اور آپ دیکھیں کہ رسول اکرم پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو فالو کیا جائے, کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جو زندگی ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس کو فالو کیا, تبھی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا. تو رسول اکرم کی سنت کو فالو کرنا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننا, اس پر ایمان لانا, اس کے مطابق عمل کرنا اور زندگی گزارنا, یہی چیز انسان کو اجر کے قریب لے جائے گی, اللہ تعالیٰ کے پاس اس کو اجر دیا جائے گا. اور اس میں سب سے بڑھ کر جو رسول اکرم کی تعلیمات ہم دیکھتے ہیں کہ اچھی بات, قرآن بھی ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے, حدیث سے بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے, اچھی بات یعنی اور سب سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ توحید کی بات ہو سکتی ہے, رسالت پر ایمان کی بات ہو سکتی ہے, اور دوسرا خلق جمیل یعنی اچھا اخلاق, خوبصورت اخلاق. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچھے اخلاق والے ساری نیکیاں لوٹ گئے, یعنی کل قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ جب ترازو رکھے جائیں گے نیکیوں اور برائیوں کے, تو سب سے زیادہ وزن جس ترازو میں پڑھنے میں ہوگا وہ اچھے اخلاق کا ہوگا، یعنی تمام اعمال پر بھاری ہو جائے گا اچھا اخلاق، سبحان اللہ۔ اور اچھے اخلاق والے یہی وہ لوگ ہوں گے، یعنی جن سے لوگ ملنا چاہتے ہیں، اچھے اخلاق کی وجہ سے ہی ملنا چاہتے ہیں۔ تو کل قیامت کے دن اچھے اخلاق والے رسول اکرم کے نزدیک ہوں گے، صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے، اور جو برے اخلاق والے ہوں گے وہ رسول اکرم سے دور ہوں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسولوں پر ایمان لانے کا یہ بھی مطلب ہے کہ رسول کی تعلیمات کو اپنایا جائے، رسول کی سیرت کو اپنایا جائے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بس ہم زبان سے اقرار کر لیں کافی ہے، باقی ہمارے اعمال، ہماری بول چال، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارے روزمرہ کے جو معاملات ہیں وہ ہم اپنی مرضی سے گزاریں، نہیں، ہر معاملے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا، حدیث پر بھی اسی طرح ایمان لانا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن وحی جلی ہے اور حدیث وحی خفی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی تو ایک تو ہوتا تھا قرآن، جو کہ اللہ کی کتاب ہے، جو رسول اکرم نے پڑھ کر سنایا اور جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور جس کا اجر و ثواب ہے، اور دوسری ہوتی تھی وحی جو کہ حدیث کہلائی، وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی تھی لیکن اس کو قرآن میں نہیں رکھا گیا، وہ الگ سے رکھی گئی، وہ رسول اکرم کی تعلیمات تھی لیکن تھیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے، تو اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ تو بہرحال یہ جو لوگ ہیں جو اس طرح سے انکار کرتے ہیں یا جن کا نظریہ یہ ہے کہ رسول کو تو مانو لیکن رسول کی بات کو نہ مانو، تو یہ بھی ایمان کے منافی ہے، اور یہ لوگ آج کل منکرین حدیث کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور یہ جو یہود و نصارہ ہیں وہ بھی کافر ہیں کیونکہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا۔ ہاں، اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیتے ہیں تو پھر ان کا ایمان قابل قبول ہوگا، ادروائز نہیں۔ تو یہ تمام باتیں تھیں، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ ضروری ہے آج کے دور میں کہ صحیح احادیث کو بھی پڑھا جائے۔ ہمارے یہاں پر کانسیپٹ یہ ہے، یعنی کئی سال ہر سال سے ہمارے یہاں پر یہ کانسیپٹ ہے، اسپیشلی ہمارے برصغیر ہند و پاک میں، کہ صرف قرآن پڑھ لیتے ہیں یا صرف قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں، اس کو سمجھنا بھی نہیں چاہتے۔ اب الحمدللہ یہ شعور بیدار ہوا ہے 15-20 سالوں سے کہ کم از کم قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی ہر طرف کوششیں جاری ہیں، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان علماء کرام کو جنہوں نے اس کی داغ بیل ڈالی تھی تاکہ اس قرآن کو سمجھا جا سکے، تاکہ اپنی عملی زندگی میں اس کو لایا جائے، امپلیمنٹ کیا جائے اس کے احکامات کو۔ لیکن ابھی بھی لوگ حدیث سے بہت دور بھاگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حدیث میں کنٹروڈکشن ہے یا اختلاف ہے اور حدیثیں بہت ٹف ہوتی ہیں، جبکہ یقین جانیے کہ احادیث کی وجہ سے زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ یعنی ایسے لگتا ہے کہ گویا کہ دنیا ہی جنت بن گئی ہو ماشاءاللہ، اگر آپ احادیث پر عمل کریں گے اور احادیث کی وجہ سے آپ کی زندگی میں اتنی آسانیاں آ جائیں گی، جو آج ہم نے خود ساختہ دین کے جو طریقے بنا رکھے ہیں یا خود ساختہ جو پابندیاں ہم نے لاد رکھی ہیں اپنے اوپر اور اس کو دینداری سمجھ لیا ہے، جس کی وجہ سے لوگ دین سے دور بھاگتے ہیں شدت پسندی کی وجہ سے۔ تو جیسے جیسے آپ احادیث پڑھتے ہیں لگتا ہے کہ زندگی اتنی سہل اور آسان ہے اور اتنی خوبصورت زندگی ہے حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے، گویا دنیا میں ہی انسان جنت کا مزہ لوٹ سکتا ہے الحمدللہ، کیونکہ آپ رسول کی پیروی کریں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی، کیونکہ یہ قرآن کس پر نازل ہوا تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سب سے پہلے اس کو کس نے سمجھا؟ خود رسول اکرم نے۔ سب سے پہلے پڑھ کر کس نے سنایا؟ سب سے پہلے عمل کس نے کیا؟ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو لہٰذا جتنا آپ احادیث کو پڑھیں گے اتنا ہی آپ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتے جائیں گے، اللہ کی کتاب کو سمجھنے والے بنیں گے، لہٰذا حدیث بھی پڑھنا ضروری ہے۔ جو لوگ بھی قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں یا اس کے کورسز کر رہے ہیں، میری ان لوگوں سے درخواست ہے خاص طور سے کہ ضرور احادیث کا مطالعہ کریں، ضرور۔ اور شروعات کہاں سے کریں؟ جو بھی آپ کو اپنے قریب میں، جو بھی آپ کے پاس کورس اویلیبل ہیں، جو لوگ حدیث پڑھا رہے ہیں آپ کے آس پاس کے علاقوں میں، آپ کے قریب میں، آپ کے محلے میں، وہاں ضرور اس کو جوائن کریں۔ اور اگر آس پاس کے محلے میں پاسبل نہیں ہے، کیونکہ احادیث کی کلاسز ہر جگہ نہیں ہوتی ہیں، تو آن لائن ڈھونڈیں کہ آن لائن کہاں کہاں اس کی کلاسز چل رہی ہیں، کون پڑھا رہا ہے احادیث، تو آپ ویسی کلاسز ڈھونڈیں اور اس کو ضرور جوائن کریں۔ کم از کم کوئی یعنی جو حدیث سے ریلیٹڈ کچھ ضروری باتیں وہ تو ضرور آپ جان لیں، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اصل میں ہمارا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی تھے، ان کو اور ان کی باتوں کو دونوں کو نہ مانیں۔ دیکھیں، رسول کو مان لینا ایک الگ بات ہے، لیکن رسول کی بات کو ماننا، تبھی ایمان قابل قبول ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، اللہ نہ کرے کہ ہم رسول میں فرق کرنے والے بنیں یا رسول کی بات کو نہ مانیں، نہیں، اللہ تعالی ان سب باتوں سے ہم کو محفوظ رکھے۔ ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو رسول کی اطاعت اور پیروی کرنے والا بنائے اور تمام رسولوں پر برابر ایمان لانے والا بنائے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيماً.